بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإبرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. غسل جنابة کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور فی الحال ہماری گفتگو ایک ایسے مسئلے پہ ہو رہی ہے جو غسل جنابت کے علاوہ وضو کے سلسلے میں بھی پیش آتا ہے، بلکہ علماء کرام کے رسالہ عملیہ میں یہ مسئلہ وضو ہی کے باب میں آپ کو ملے گا، کیونکہ ترتیب کے مطابق وضو پہلے بیان ہوتا ہے اور غسل بعد میں، لیکن کیونکہ یہاں پہ بعض وجوہات کی بنا پہ ترتیب کو بدل دیا گیا، اس کی تفصیل ایک مہینے پہلے بیان کر دی گئی ہے، اس اعتبار سے اس مسئلے کو بھی ہم غسل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان روحانی نجاست کے عالم میں ہو، جسے فقہ کی زبان میں حدث کہا جاتا ہے، تو جب ایک انسان حدث کے عالم میں ہو یعنی محدث ہو، تو اس کے اوپر جو دیگر پابندیاں ہیں ان کے علاوہ دو پابندیاں یہ بھی ہیں کہ وہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا اور اللہ کے نام کو نہیں چھو سکتا. بعض علماء کرام کے نزدیک اسی میں چہاردہ معصومین کے نام بھی آ جاتے ہیں. چہاردہ معصومین کے نام چھونا حرام ہے یا حرام نہیں، یہ مسئلہ تو بہرحال اپنے اپنے مقام پر آئے گا، یعنی وضو کے دوران وضو کی بات ہوگی، غسل کے دوران غسل کا مسئلہ بیان ہوگا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جن علماء کے نزدیک چہاردہ معصومین کے نام چھونا حرام ہے بغیر وضو کے، جو بہت کم علماء کا نظریہ ہے، اور جن علماء کے نزدیک وضو میں تو خیر ضرورت نہیں ہے لیکن غسل کی حالت میں یہ نام چھونا حرام ہے، جو بہت بڑی تعداد کا نظریہ، تو بہرحال ان علماء کے نزدیک اب جو مسائل آ رہے ہیں اس کا تعلق چہاردہ معصومین کے اتباع مقدس سے بھی ہو جائے گا. لیکن فی الحال کیونکہ ہماری گفتگو آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کے فتووں کی روشنی میں ہے، اس اعتبار سے تذکرہ بار بار صرف قرآن اور اللہ کے نام کا رہے گا. تو عنوان یہ بنا کہ جب ایک انسان ایسی حالت میں ہو کہ اس پر غسل واجب ہو چکا ہو، تو اس کے لیے قرآن اور اللہ کا نام چھونا حرام ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اسی طرح جب ایک انسان بغیر وضو کے ہو، جسے ہمارے معاشرے میں نجس نہیں سمجھا جاتا ہے، یہ ایک فرق آپ نے دیکھا ہوگا معاشرتی اصطلاح میں کہ اگر کسی انسان پہ جنابت کے عالم جنابت کی کیفیت ساری ہے اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا، تو وہ خود بھی اپنے آپ کو نجس سمجھتا ہے اور معاشرہ بھی اس کو نجس کہتا. لیکن ایک انسان جس پہ غسل کا مسئلہ نہیں اور اس کے اوپر نیند کا مسئلہ ہے، سو کے اٹھا ہے دوپہر کو، اب وہ اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھے کبھی نجس نہیں سمجھے گا، پانی سونے کی وجہ یا سفر کے دوران مثلا بس میں آنکھ لگ گئی پانچ منٹ کے لیے اور اس کے بعد آنکھ کھلی، تو وہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نجس نہیں سمجھے گا، یہ اور نہ ہی معاشرہ اس کو نجس سمجھے گا. چنانچہ یہ مسئلہ تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پہ غسل جنابت واجب ہو اور اس سے ہم ہاتھ ملائیں تو کیا مسئلہ ہے؟ غسل جنابت والا آ کے پوچھتا ہے کہ نجاست کے عالم میں جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں اور پسینہ جاری ہو رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کبھی کبھار عورتیں اپنی نجاست کے بارے میں پوچھ لیتی ہیں کہ اس حالت میں کھانے پکانے وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے. لیکن جس کے اوپر وضو واجب ہو گیا ہو، مثلا سونے کی وجہ، وہ کبھی آ کے نہیں پوچھتا کہ میرے کپڑوں کا مسئلہ کیا ہے، میرے کھانے کا مسئلہ کیا ہے، ہاتھ ملانے کا مسئلہ کیا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ آدمی جس کے اوپر وضو واجب ہوا ہے اس کو نجس نہیں مانا ہے. حتیٰ یہ کہ اگر پیشاب وغیرہ کر کے ایک انسان آیا اور اس نے مقام پیشاب کو پانی سے دھو لیا، تو وہ کبھی اب اپنے آپ کو نہ وہ خود نجس سمجھے گا نہ معاشرہ اس کو نجس سمجھے گا. لیکن فقہی اصطلاح میں جس طرح جنابت کے بعد جب تک کہ غسل نہ کریں ہم نجس ہیں. اسی طرح سو کے اٹھنے کے بعد جب تک کہ ہم وضو نہ کریں ہمارے اوپر نجاست کی حالت کاری. اور اسی طرح سے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو اگر کے مقام میں پیشاب کو پاک کر لیا جائے لیکن شرن ہم نجاست روحانی میں مبتلا ہے. خیر مہاراج یہ تو ایک الگ گفتگو ہے جو اس وقت زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گی جب وضو کے مسائل بیان کیے جا رہے ہوں گے. لیکن فقہی اعتبار سے چھوٹی اور بڑی نجاست کا فرق تو ہے لیکن وضو کے بعد بھی انسان نجس ہے روحانی طور پر اور غسل والی وضو کے بغیر بھی انسان نجس ہے روحانی طور پر اور غسل کے بغیر بھی انسان نجس ہے اگر ان کے اسباب آ جائیں. اور اس ایک مسئلے کی مدد سے بھی میں بعض مقامات پہ خود غلط فہمی کو دور کرتا ہوں. جو لوگ کپڑے وغیرہ کو نجس سمجھ لیتے ہیں حالت جنابت میں تو میں اسی مسئلے کی مدد سے کہ بھائی وضو کے اندر بھی تو نجاست ہے وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے وہی اصلی خیال ہے یعنی وہی صحیح تصور کہ اگر ہم نے وضو نہیں کیا اور سو کے اٹھے تو بہرحال وضو کرنا ہے لیکن جسم نجس نہیں اور کپڑے نجس نہیں اور پسینہ نجس نہیں یہی مسئلہ عام طور پہ غسل کا بھی ہوتا اور اگر وضو کے حوالے سے بات کی جائے تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا. خیر میں اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹ گیا. موضوع بہرحال یہ کہ جب ایک انسان روحانی نجس ہو جسے محدث کہا جاتا تو اس کے بعد اس کے اوپر موجودہ مراجع کے فتوے کی روشنی میں دو چیزوں کا مس کرنا تو حرام ہے، اللہ کا نام اور قرآن کے الفاظ. امام خمینی نے احتیاط واجب کی بنا پر شہادہ معصومین کی عظمہ کو بھی اس میں شامل کیا تھا. آیت اللہ خوئی نے بہرحال حالت جنابت میں بھی فتویٰ یہی دیا کہ حالت جنابت میں بھی شہادہ معصومین کی عظمہ چھوئے جا سکتے ہیں اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے گریز کیا جائے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ذہن میں رکھ کے اب ہم کو تفصیل سننا ہے. اب جو تفصیل آ رہی یہ درحقیقت خود ایک مستقل گفتگو بن جائے گی، اس کے بعد پھر ہم پلٹ کے اپنے عنوان پہ آ جائیں گے. مس کرنا حرام ہے قرآن کو اور اللہ کے نام کو. مس کرنے کا مطلب کیا ہے، کس چیز کو شریعت کی زبان میں مس کرنا کہا جاتا ہے. مس کرنا یعنی میم اور سین، جسے اردو میں چھونا کہا جائے گا اور انگریزی میں مثلا ٹچ کرنا کہا جائے گا، یہ اس سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل. اچھا سب سے پہلے تو دو بنیادی مسائل ہیں، اس کے بعد تفصیل آئے گی. پہلا مسئلہ یہ کہ قرآن کو مس کرنا. اچھا اب یہ میں آسانی کے لیے صرف قرآن 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 کہوں گا لیکن اللہ کے نام خود بخود اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کے نام کا یہی مسئلہ رہے گا. خیر مس کرنا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو قرآن یا اللہ کے نام تک پہنچائے، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو. مس کرنا خالی ہاتھ سے نہیں ہوتا، ہاتھ سے اگر مس کیا جائے تو وہ بھی حرام، اور ہاتھ کے علاوہ بھی اگر جسم کے کسی بھی حصے سے مس کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. البتہ بالوں کے بارے میں ہمیشہ بحث رہتی ہے کہ بال کو جسم کا حصہ مانا جائے یا نہ مانا جائے. چنانچہ یہی بحث وضو میں آتی ہے کہ اگر وضو کے دوران چہرے پر داڑھی کے بال ہیں تو بالوں کا دھونا بھی لازم ہے یا نہیں، اس کو چہرے کا حصہ مانیں گے یا نہیں. غسل کے دوران یہی بحث داڑھی اور سر کے بالوں کے بارے میں آتی کہ کیا بال کو بھی دھونا ہے یا اصل چیز خال ہے، بال کوئی چیز نہیں. یہ بالوں کا مسئلہ اس فقہ میں ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے علماء کرام کے درمیان. تو جہاں وضو میں، جہاں غسل میں، جہاں مس میت میں یہ مسئلہ آئے گا تو وہاں قرآن کو چھونے کے بارے میں بھی یہ مسئلہ. اس کا خلاصہ یہ ہے اس مقام پر کہ بال اگر بہت بڑے بڑے جیسے عورتوں کے بال ہوتے یا کبھی کبھار مردوں کو فیشن کا جنون ہوتا ہے تو ان کے بال ہو جاتے، تو اگر بال بہت بڑے بڑے اور انسان اپنے بالوں کو قرآن تک پہنچا رہا، مثلاً عورت کے بال جو ہیں وہ ایک مرتبہ قرآن کے ورق کے اوپر پہنچ گئے، وہ تلاوت قرآن کر رہی اور ایک مرتبہ یہ بال لٹک گئے قرآن تک، یا یہ کہ اگر اللہ کے نام تک بڑے بال پہنچ گئے تو ان کو مس کرنا نہیں کہا جائے گا اور وہ حرام نہیں، اس لیے کہ اتنے بڑے بال جسم کا حصہ نہیں. ہاں اگر چھوٹے چھوٹے بال، حتیٰ یہ کہ مردوں کے بھی ہمارے ملک میں بال رکھے جاتے ہیں یہ بھی بڑے بال کہلائیں، یہ والے بال بھی اگر خالی بال قرآن سے ٹکرا رہے تو وہ حرام نہیں. لیکن اگر چھوٹے بال جو معاشرے کی نگاہ میں خالی کا حصہ سمجھے جائیں. جیسے مثلا مردوں کی ہاتھ کی پشت کے اوپر یا کلائیوں کے اوپر یا گٹوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یا پگوں کے بال جو بہت بڑے نہیں ہیں, چھوٹے ہیں اور خال کا حصہ مانے گئے, اس کو قرآن سے ٹچ کرنا یا مس کرنا حرام رہے گا. تو بالوں میں یہ مسئلہ آیا. اچھا, بالوں کے مسئلے سے پہلے ضمناً ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ جو مسئلہ ہے اصل مسئلہ کہ قرآن اور اللہ کے نام کو مس کرنا حرام, اس سے مراد ہے اپنا جسم. اگر کسی بے جان چیز کو آپ قرآن سے مس کر رہے ہیں جو آپ کے جسم سے متعلق نہیں, تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے اگر وہ چیز ظاہری اعتبار سے پاک ہے. اسی لیے اگر آپ کاغذ کی کوئی نشانی بنا کے اس سے قرآن کے الفاظ کو مس کریں تو اس کے اوپر شریعت کو کوئی اعتراض نہیں. اسی طریقے سے اگر پینسل, قلم یا اسکیل وغیرہ کے ذریعے سے قرآن کو مس کیا جائے تو کوئی اعتراض شریعت کو نہیں ہے, اس کو بالکل جائز سمجھا گیا. اور اسی لیے بالوں کا مسئلہ آیا کہ جس طرح کاغذ کی نشانی بنانا, جس طرح قلم کی مدد سے یا پینسل کی مدد سے قرآن کو چھونا جائز, بال بھی اگر بڑے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے جسم کا حصہ نہیں مانا گیا ہے, ایک آلہ مانا گیا ہے, ایک ذریعہ مانا گیا ہے قرآن کو چھونے کا, اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر چھوٹے بال جو معاشرے کی نگاہ میں انسان کے جسم کا حصہ سمجھے جاتے ہیں تو شرم ان بالوں کو بھی قرآن تک اور اللہ کے نام تک پہنچانا حرام ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ ایک انسان کے لیے, ایک مکلف کے لیے قرآن کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے مس کرنا حرام ہے اغر وہ بغیر وضو اور بغیر غسل کے. اچھا, یہاں پر ایک بات اور آ گئی. فقہ میں جب آپ ظاہری نجاستوں کا بیان پڑھتے ہیں, بہت دقیق گفتگو ہو جائے گی اس لیے میں اس کو آسان رکھتا ہوں. جب ظاہری نجاستوں کا بیان ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یہ لکھا کہ انسان کے دانت اور انسان کی زبان اور انسان کے منہ کا اندرونی حصہ بالکل پاک سمجھا جاتا, حتیٰ یہ کہ اگر پیشاب کا خطرہ ان کی زبان پہ گیا اور وہ زبان کے اندر جذب ہو گیا تو زبان پاک ہے, اسے الگ سے پانی ڈال کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی نجاست دانتوں کو لگی اور بہت ختم ہو گئی تو اب اسے پانی ڈال کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کوئی نجاست لگی اور وہ خود بہت بھی دور ہو گئی, آپ نے پہنچ کے دور کر دیا, تب بھی یہ ہاتھ پاک نہیں ہے, اس کو پانی دینا پڑتا, پانی ڈالنا پڑتا. تو انسان کے جسم کے اندرونی حصے کو اسلام نے پاک سمجھا, لیکن وہ ظاہری نجاست, یہ جو مسئلہ ہے وضو اور غسل والا, اس میں دانت اور زبان اور منہ کو بھی نجس سمجھا جائے گا. اب یہ مسئلہ ہے بہت ہی دقیق مسائل جاننے والوں کے لیے. تو آسان مسئلہ یہ ہو گیا کہ جسم کے کسی بھی حصے سے قرآن کو چھونا حرام ہے, چاہے وہ ظاہری حصہ ہو یا باطنی حصہ ہو. یعنی اگر آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں تب بھی حرام, اگر آپ قرآن کو بوسہ دیں جہاں آپ کے ہونٹ لگ رہے ہیں تب بھی حرام قرآن, اسی طرح اگر آپ قرآن کو آنکھوں سے مس کریں تب بھی وہ حرام, اور اگر آپ قرآن اپنے سر پہ رکھیں جبکہ سر کے بال چھوٹے ہوں اور براہ راست الفاظ تک آپ کا سر پہنچ رہا ہو تو وہ بھی حرام. بطور مثال یہ میں عرض کر رہا ہوں. اسی طریقے اگر اپنی زبان کو قرآن تک پہنچایا جائے تو وہ بھی حرام, اگر اپنے دانتوں کو قرآن تک پہنچایا جائے تو وہ بھی حرام. اس زبان اور دانت کا نقطہ وہ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ لیں گے جن کو پتا دانت اور زبان شرن نجاستوں سے نجس نہیں ہوتے, لیکن وضو اور غسل کے بغیر ان اعضاء کو بھی قرآن تک پہنچانا حرام. اچھا, اس میں میں بار بار یہ چیز نہیں دہراؤں گا کہ مسئلہ اس کا ہے جس نے وضو اور غسل نہیں کیا, وہ آپ خود ہی سمجھ لیجیے گا. میں تو مثلاً اس طرح کہوں گا کہ قرآن کو چھونا حرام, جبکہ اگر وضو کر لیں تو حرام نہیں رہتا, لیکن اب آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ یہ مسئلہ ہے اس آدمی کا جس نے نہ وضو کیا ہوا ہے اور نہ ہی اس نے غسل اتارا ہوا. یہ تو ہوا پہلا مسئلہ کہ مس کرنے سے مراد یہ کہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ قرآن تک پہنچایا جائے یہ حرام ہے, چاہے وہ زبان ہو, دانت جیسے اندرونی حصے ہوں, یا ہونٹ ہو, آنکھ ہو, ہاتھ ہو, سر جیسے بیرونی حصے. صرف بالوں کا مسئلہ آپ نے سنا, وہ ختم ہو گئی بات. دوسرا مسئلہ جو چھونا حرام ہے اسلام کے اندر, اس میں فرق نہیں چاہے ابتدائی چھونا ہو یا استدامتی, یعنی چاہے شروع ہی سے آپ نجس ہوں اور آپ قرآن چھو رہے وہ بھی حرام. لیکن فرض کیجئے کہ آپ غسل کر کے آئے اور بالکل پاک و پاکیزہ ہیں اور اب آپ کو قرآن چھونے کی اجازت ہے تو آپ نے قرآن چھو لی, یا آپ وضو کر کے آئے اور آپ نے قرآن چھو لی, اور جس وقت آپ کا ہاتھ قرآن پر ہے یا آپ کے ہونٹ قرآن پر ہے, اسی دوران وضو ٹوٹ گئے. تو اب ایسا مسئلہ نہیں کہ چونکہ جس وقت ہم نے قرآن شروع کیا تھا اس وقت ہم پاک تھے, اب تو ایک مرتبہ چھو لیا ہم نے قرآن کو, اب تو وہ پابندی ختم ہو گئی. اب اگر بعد میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ہم کو اجازت رہے گی, ایسا مسئلہ نہیں. بلکہ اگر شروع میں آپ طہارت کے ساتھ قرآن کو چھو رہے تھے اور آپ نے ہاتھ قرآن پہ رکھا ہوا اور اسی دوران وضو ٹوٹ گیا تو فوراً ہاتھ کا اٹھا لینا واجب. یہ مسئلہ تھی اصول فقہ کے اعتبار سے بڑا دقیق مسئلہ, لیکن مختصراً اتنا کافی کہ قرآن کو چھونے سے پہلے بھی وضو ہونا ضروری, اور وضو کر کے اگر آپ نے ایک مرتبہ قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا اور دوران مس آپ کا وضو ٹوٹ گیا, فوراً واجب ہے کہ اپنا ہاتھ انسان اٹھا لے. یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے پھول کے عالم میں قرآن کو چھو لیا, نہیں یاد رہا کہ میرا وضو ٹوٹا ہوا, یا یہ خیال نہیں رہا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے, چنانچہ اس نے بے خیالی میں قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا, یہ نہیں یاد آئے کہ ارے میں تو بغیر وضو کے ہوں, یا میں تو بغیر وضو کے ہوں, فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھا لینا واجب. یہ دوسرا مسئلہ. تو یہ دو مسئلے تو ہو گئے چھونے سے متعلق. اسی میں تیسرا اور آخری مسئلہ علماء اور بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہ قرآن کا چھونا حرام ہے. اس میں وہ چھونا بھی آ جاتا کہ جو مٹانے کے لیے چھوا جائے. مثلا قرآن کی ایک آیت لکھی بھی ہے پینسل کے ذریعے, اب آپ اس کو مٹانا چاہ رہے ہیں, قرآن کو چھونا نہیں چاہ رہے ہیں, قرآن کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اچھا تو ایک بات ذہن میں یہ رکھیے کہ قرآن اگر کہیں پہ لکھا ہوا تو اسے مٹانے میں کوئی گناہ نہیں. سنا کہ اگر اخبار یا آپ کی کاپی ہے یا کسی ایسے مقام پہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس مقام پہ اس آیت کو مٹا دینا چاہیے کیونکہ بار بار میں اس چیز کو چھوؤں گا اور ہاتھ لگا کرے گا, گناہ ہوا کرے گا, تو اسے مٹا دو. مثلا کسی نے آپ کو ایک پمفلیٹ دے دیا, اوپر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ کا نام اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے بسم اللہ, سنا کہ آپ نے اس لیے اس کو مٹانا چاہا کہ بھائی یہ میرے ہاتھ میں ہے, پتا نہیں کتنی مرتبہ اس کو ٹچ کرنا پڑے اور گناہ ہو جائے, تو اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض صرف اس میں ہے کہ قرآن کی آیت کس ورق پہ لکھی اسے جلانا جائز نہیں, لیکن مٹانا بالکل اس کی اجازت ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی مٹا رہا ہو, جیسے بعض حضرات کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس لیے کہ میرا اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں, کہ ابھی بینک کے چیک کے اوپر جو ایک نشان کا بنا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کا نام موجود ہے مثلا. اب نہ کسی نے مجھے کبھی چیک دیا ایک انداز سے اور نہ ہی کبھی چیک دینا پڑا کسی کو, اس لیے اتنی جذبت کے ساتھ تو میں کبھی نہیں دیکھ پایا ہوں. لیکن اگر ایسی بات ہو تو یقیناً یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ جن کے ہاتھ میں دن میں 100 پاسپورٹ ایسی دستاویزات آتی جس کے اوپر وہ نشان بنا ہوا اور ان کا ہاتھ نامحالہ اس کو لگ جاتا ہوگا. تو اب کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنی آسانی کے لیے, کیونکہ اتنا چھوٹا کہ اگر وہ خالی بال پین یا پین کو رکھ دے اس کے اوپر تو وہ جو ایک چھوٹا سا ڈاٹ پڑے گا وہی اللہ کے نام کو چھپا لیتا. خیر بہرحال اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہو تو یہ موضوع ہے جس کا طے کرنا نہ مجتہدین کا کام ہے اور نہ ہم جیسے مسئلہ بتانے والوں کا کام, یہ آپ کا اپنا مسئلہ. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیت اور اللہ کے نام کو مٹا دیا جائے تو یہ مٹانا بھی جائز اور مٹا دینے کے بعد پھر اس کا احترام ختم ہو جاتا, سوائے ایک دقیق مسئلے کے جو بعد میں تقریر کے دوران آئے گا. تو خیر اب اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پینسل یا پین کی سیاہی پھیر تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں, اور سیاہی پھیر دینے کے باوجود اب یہ عام کاغذ بن گیا. اسی طریقے سے اگر فرض کیجیے کہ بلیک بورڈ پہ کسی کو لکھنا پڑے اللہ کا نام یا قرآن کی آیت اور حاجت پوری ہو جانے کے بعد اس کو مٹایا جا رہا تو شرم وہ بھی بالکل جائز ہے, اور اس کے نتیجے میں جو چاک نیچے گرے اس کا جو قرآن اس کا کوئی احترام اسلام میں نہیں. وہ جو چاک ہے وہ جو سفیدہ ہے جس کی مدد سے ابھی اللہ لکھا ہوا تھا, لیکن جس وقت اس کو مٹایا گیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا بلکہ ذروں کا اسلام میں کوئی احترام نہیں. اچھا تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کی آیت اگر مٹایا جا رہا تو مٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مٹ جانے کے بعد جو یہ ذرے گرے چوک کے اس کا بھی کوئی احترام نہیں, اور وہ کاغذ جس کے بارے میں ہم کو پتا کہ سیاہی کے نیچے آیت لکھی ہوئی ہے اس کاغذ کا بھی کوئی احترام نہیں. لیکن یہ خیال کرنا کہ مٹانے کے دوران بھی ہمارا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے قرآن کی آیت اور اللہ کے نام, مٹا دینے کے بعد تو ٹھیک، لیکن جس وقت ہم مٹا رہے ہیں اس وقت تک قرآن کی آیت کا احترام باقی رہے گا مٹانے کے دوران. تو جو مس کرنا حرام، چھونا حرام ہے اللہ کے نام اور قرآن کی آیت، اس کا یہ مسئلہ کہ مٹانے والا اگر آپ چھو رہے، مٹانے کی خاطر آپ چھو رہے ہیں، اس کو ریموو کرنے کی خاطر، اسے رب کرنے کی خاطر، تب بھی وہ حرام اور گناہ رہے گا. ہاں مٹ جانے کے بعد یا سیاہی کے نیچے چھپ جانے کے بعد اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو یہاں ضمنی طور پر ابھی بینک کے نام سے ایک چیز اور ذہن میں آ گئی کہ ایران کا پرچم جس کے اوپر وہ جو ایک نشان بنا ہوا ہے اور جس کے کئی معنی، پوری تفصیل اس کی آپ کو مل جائے گی مختلف کسانوں، احتیاط واجب کی بنا پر اس نشان کو بھی اللہ سمجھا گیا، کیونکہ اس میں ایک مفہوم اللہ کا بھی، جس اعتبار سے جو میں ابھی ایک بینک کی بات کر رہا، حکومت ایران کے جو سرکاری کاغذات اور دستاویزات اور رسالے اور جھنڈے وغیرہ، اس کے اوپر جو نشان ہے احتیاط واجب کی بنا پر اسے اللہ سمجھا گیا، اس لیے اس کا بھی چھونا حرام. یہ ایک ضمنی بات آ گئی. آئیے اب ہم اصل مسئلے کو مکمل کریں. تو تین مسئلے تو ہو گئے مٹانے کے بارے میں، اور تین مسئلے تو ہو گئے چھونے کے بارے میں، کہ چھونا حرام ہے، اس سے مراد جسم کے ذریعے سے چھونا ہے، بے جان چیزوں سے چھوئے تو کوئی بات نہیں ہے، شروع میں بھی چھونا حرام ہے اور درمیان میں بھی اگر نجس ہو جائے تو چھونا حرام ہے، اور جو چھونا مٹانے کے خاطر ہو وہ چھونا بھی حرام. البتہ مٹ جانے کے بعد وہ اللہ کا نام نہیں رہے گا، وہ قرآن کی آیت نہیں رہے گی. اب ایک مسئلہ کہ قرآن اور اللہ کے نام سے کیا مراد ہے، اب اس کی تفصیل. چھونا کسے کہتے ہیں یہ بات مکمل ہو، اب قرآن کسے کہتے ہیں اس کا بیان. تو قرآن کے اندر قرآن کو چھونا حرام، اس سے مراد وہ الفاظ قرآنی، چاہے پوری آیت ہو اس کا چھونا بھی حرام ہے، چاہے ایک کلمہ ہو، ایک لفظ ہو خالی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چار لفظ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، اس کا چھونا بھی حرام. اس کے ایک ایک کلمے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان میں سے بھی ہر ایک الگ الگ جو ہے اس کو بھی چھونا حرام، بلکہ قرآن کے ایک حرف کو بھی چھونا حرام. خود اللہ سے بسم میں تین حرف ہے، بے، سین اور می. تو قرآن کی آیت کو چھونا حرام، بلکہ آیت کو چھوڑے ایک لفظ کو چھونا حرام، بلکہ لفظ کو چھوڑے ایک حرف کو چھونا بھی قرآن میں حرام. اور یہاں تک مسئلہ کہ اگر قرآن کا ایسا حرف ہو جو بولا نہیں جاتا ہے لیکن لکھا جاتا ہے، اس کا بھی چھونا حرام. قرآن میں جتنے بھی قالو آئے، تو قاف علی زبر قا لام واو پیش لو قالو، اس کے بعد ہمیشہ الف لکھا ہوا ملے گا، جو پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن وہ قالو جو قرآن میں کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا چھونا بھی حرام. آمنو، آمنو میں الف پہ مت ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے، یہ تو پڑھے جاتے ہیں. آمنو اس کے بعد پھر ایک الف آپ کو نظر آئے گا، وہ پڑھنے میں نہیں آتا، لیکن جو بھی قرآن میں لکھا جا رہا اس لیے اس کا چھونا بھی حرام. تو قرآن کے ایک آیت کو چھوڑیں، ایک لفظ کو چھوڑیں، ایک حرف کو چھونا بھی حرام، چاہے ایسا ہی حرف ہو کہ جو صرف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، کوئی بھی اس کو نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اسے قرآن مانا جائے گا. اور اسی طرح الٹا مسئلہ قرآن کا ایسا حرف کہ جو پڑھا جاتا، جو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، اس کا چھونا بھی حرام. اسی طرح قرآن میں بعض ایسے حرف ہیں کہ جن کو پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا، اگر کبھی لکھ دیا جائے تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ تو کاتب نے غلطی کر کے بیکار لکھ دیا ہے مثلا، نہیں، ایسے حرف ہیں قرآن میں. مثلا اب بہت ذخیر بات نہ ہو جائے اس لیے مختصر کر دوں، لقمان جو قرآن میں ہے، عام جو طریقہ کار ہے قرآن کے لکھنے، اس میں لام ہے، قاف ہے، میم ہے اور نون ہے، اور آپ امین کے اوپر ایک کھڑا الف، لیکن اگر اس کھڑے الف کے بدلے میم الف ما کر کے اس کو لکھے، میم کے ساتھ الف ملا دیں پورا، تو یہ وہ الف ہے جو قرآن میں کبھی نہیں لکھا جاتا، فائدے کے اعتبار سے اس کو لکھنا بھی نہیں چاہیے، بہتر یہی ہے کہ کھڑا الف ہو. لیکن وہ جو کھڑا زبر جو ہے، اس کو اگر ہم الف بنا دیں تو اگر جو وہ قرآن میں نہیں لکھا جاتا لیکن اگر کسی نے لکھ دیا تو وہ قابل احترام ہو گیا. رحمان، اردو میں رحمان کے ساتھ الف آتا ہے، میم الف زبر ما، لیکن عربی قانون کے اعتبار سے میم پر ایک کھڑا زبر بنا دیں کافی، لیکن اگر اردو کی طرح سے کوئی کھڑے زبر کے بدلے پورا الف لے کے آ جائے جو قرآن میں نہیں لکھا جاتا، پھر بھی اس کا چھونا حرام ہو جائے. داؤد قرآن کے اندر ایک واؤ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، پڑھے دو واؤ جاتے، لیکن اگر کوئی کاتب دو واو لکھ دے تو جو دوسرا واو ہے جو قرآن میں عام طور پہ نہیں لکھا جاتا لکھ دیا اگر کسی نے وہ بھی قابل احترام ہو گیا. خیر بہرحال عوام کے لیے تو یہ ساری گفتگو بہت ہی زیادہ خوش اور ایک طرح سے بے فائدہ, کیونکہ عوام قرآن کی جلد اور حاشیے سے بھی پرہیز کیا کرتے ہیں, اس لیے ان کو ان دقیق مسائل کا فائدہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن بہرحال مسائل کو سمجھانا ضروری ہے, کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان کی ضرورت پیش آ جاتی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کی آیت بلکہ لفظ بلکہ ایک ایک حرف قابل احترام ہے, بغیر اردو کے اس کا چھونا حرام ہے. ایسا لفظ ایسا حرف بھی جو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن قرآن میں لکھا جا رہا ہے اس کا چھونا حرام رہے گا. بلکہ حرف کی بات چھوڑے ہم, حرف سے بھی چھوٹا مسئلہ, قرآن کے مد کو بھی بغیر اردو کے چھونا حرام, کیونکہ مد اصل میں خود ایک حرف, دو الف لکھنے کے بدلے ایک الف پر مد لگا دیا, تو مد کا چھونا بھی بغیر وضو کے حرام, تشدید کا چھونا بھی بغیر وضو کے حرام, کیونکہ تشدید بھی ایک حرف, دو رے تھے اس کے بدلے ایک رے لکھی اور ایک تشدید ڈال دی. تو قرآن کے حرف بلکہ قرآن کے مد, قرآن کی تشدید اور قرآن کے زیر زبر پیش کو چھونا بھی حالت نجاست میں حرام, چاہے وہ وضو کے بغیر ہو تب بھی حرام رہتا, بلکہ قرآن کے زیر زبر پیش بھی اس میں آ گئے. ہاں یہ مسئلہ ضرور اپنی جگہ کہ یہ بس یہی تک پابندی رہی, اب ختم ہو گئی. آیت کو چھونا حرام, لفظ کو چھونا حرام, عرب کو چھونا حرام, مد کو چھونا حرام, تشدید کو چھونا حرام, زیر زبر پیش کو چھونا حرام, اب پابندی ختم ہو گئی. اب اس کے بعد سہولتیں آئیں جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ حالت نجاست میں بھی قرآن کی جلد کو چھونا جائز, حاشیے کو چھونا جائز ہے جو مارکیٹ, چاہے پالی حاشیہ ہو یا تفسیر والا ہو. البتہ اگر جہاں جہاں اللہ کا نام آ گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. قرآن کی دو آیتوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے یعنی دو لائنوں کے بیچ اس کا چھونا جائز, قرآن کے حروف کے درمیان جو جگہ ہوتی حتیٰ یہ کہ جیسے ہے ہے کے اندر ہے کا پیٹ جو خالی پیٹ ہے اس خالی پیٹ کو چھونا جائز ہے, اس طرح سے انگلی اگر لگائی جائے کہ وہ جو ہے کی لکیر ہے اس کو ہاتھ نہ رکھے وہ جو نیم دائرہ, لیکن اندر جو خالی جگہ ہے اس کو چھونے کی اسلام نے اجازت دی ہے. خیر تفصیل تو زیادہ تفصیل میں جانا بے فائدہ محسوس ہو رہا. ایک بات اور سن لیجیے کہ یہ ساری پابندیاں ہیں قرآن کے عربی الفاظ کے بارے میں. ترجمہ کیونکہ قرآن نہیں مانا گیا اور اسی لیے جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ ترجمہ پڑھنے پہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا, اس لیے ترجمے کو اگر آپ بغیر وضو کے چھوئیں, حتیٰ یہ کہ جنابت کے عالم میں بھی چھوئیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں اللہ کا نام جو ہے وہ بہرحال حرام رہے گا چاہے دنیا کی کسی بھی زبان میں کیوں نہ لکھا جائے. اب مثلا ہندی میں یا گجراتی میں یا بنگالی میں اگر اللہ کا نام لکھا جا رہا تو ہم لوگوں کو تو خیر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کا نام, لیکن کیونکہ اس کے حروف تہجی بالکل ہے نا کچھ جڑی میڑی لکیریں نظر آئیں گی, اب پتہ نہیں کہ کیا لکھا. لیکن جس کو پتہ ہو وہ یہ نہیں ہے کہ صرف عربی میں اگر اللہ لکھا ہو تو حرام, اگر وہ بالکل دوسرے الفابیٹس کے ساتھ اللہ لکھا گیا, انگریزی میں اگر اے ڈبل ایل اے ایچ اللہ لکھا ہوا اس کا بھی چھونا حرام, یا گاڈ لکھا ہوا اگر یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا چھونا حرام. تو اللہ کا نام اور قرآن میں فرق ہے, قرآن صرف عربی میں ہو تو چھونا حرام, لیکن اگر کسی اور زبان میں ترجمہ تو اس کا چھونا حرام نہیں, لیکن اللہ کا نام وہ کسی بھی زبان میں لکھا ہو اس کا چھونا حرام رہتا. آئیے اب چوتھا مسئلہ سن لیں. قرآن کا چھونا بہرحال حرام ہے اگر عربی میں ہو, یعنی اوریجنل قرآن ہو. عربی میں سے مطلب یہ کہ جس طرح جبرائیل لے کے آئے تھے جس زبان میں اور جن الفاظ کو, ان کا چھونا حرام. لیکن اب یہ جو عربی ہے تو عربی سے مطلب آج کل کی عربی نہیں, بہرحال عربی والا قرآن چھونا حرام ہے جو اصلی الفاظ, لیکن چاہے ان کو کسی بھی طریقے سے لکھا گیا. اب آپ کو معلوم ہے کہ مثلا ایک پرانے زمانے میں خط کفری ہوتا تھا جو بڑا عجیب و غریب طریقہ تحریر ہے آج والوں کے لیے, آپ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے کہ کیا لکھا. بالکل اب اس کو عرب چھوڑ چکے ہیں, عرب بھلا چکے ہیں. عرب کے سامنے بھی اگر خط کفری والا قرآن رکھیے وہ یہی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ قرآن ہے یا کیا. آیت پڑھنا تو دور کی چیز ہے, یہ بھی اس کو اندازہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال عربی کے کسی بھی خط میں لکھا گیا جیسے ہی اس کی رائٹنگ ہو وہ بہرحال حرام حرام. تو کسی میں ایک بات اور سن لیجیے کہ قرآن کا چھونا اس خط میں بھی حرام ہے جو اب چھوڑا جا چکا, جو عرب جس کو نظر انداز کر چکے, کیونکہ بہرحال ہمارا مسئلہ عرب کے لوگ نہیں. عرب کے لوگوں نے اگر ایک چیز کو بدل بھی دیا, خط کوفی کو انہوں نے بالکل مثلا ڈسکارڈ کر دیا ہے, مسترد کر دیا, پھر بھی بہرحال ہے وہ عربی کا حصہ, اس لیے وہ حرام رہے گا. اچھا قرآن خلاصہ یہ بن رہا کہ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ جس طرح سے کاتب لکھتا ہے اس طرح قرآن لکھا ہو تو حرام, کسی بھی طریقے سے لکھا ہو, حتیٰ یہ کہ حرام اگر اس کو چھوڑ بھی چکے ہیں تب بھی وہ تحریر حرام رہے گی, یا اس کے علاوہ اگر قلم سے قرآن لکھیں تب بھی حرام, اگر پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے قرآن کو چھاپیں, لکھنا نہیں چھاپنا ہوتا, وہ بھی حرام. جب اس پہ علماء نے اصول فقہ میں بڑی بحث کی کہ قلم سے لکھا ہوا قرآن حرام اور چھپا ہوا قرآن کیوں حرام, لیکن آپ کے لیے اصول فقہ نہیں, آپ کے لیے آغاز کوئی اور امام خمینی کا فتوا, تو وہ فرماتے ہیں کہ قلم سے لکھا ہوا قرآن ہو وہ بھی حرام مت کر, اگر چھپا ہوا قرآن ہو, اب یہ کہ جو آج کل آفسیٹ کی پرنٹنگ جس میں کیمرہ ویمرہ بھی شامل ہو جاتا ہے, بہرحال چھپا ہوا قرآن ہو وہ بھی حرام. حتیٰ یہ کہ اگر قرآن کاٹا ہوا, کاٹے سے مطلب یہ ہے جو آج کل بہت رواج کہ لفظ اللہ جس کو آپ نے لکھا نہیں, کاغذ کو اس طرح سے کاٹ دیا کہ باقی سارا کاغذ ختم ہو گیا, صرف اللہ کا لفظ رہ گیا, وہ جو کٹا ہوا کاغذ ہے کس نے لکھا نہیں ہوتے, صرف وہ مثلاً کینچی سے یا چاقو سے اس طرح کاٹ لیا, وہ بھی اگر لفظ اللہ پڑھا جا رہا, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت پڑھی جا رہی, اس کا بھی چھونا حرام. اسی طریقے سے اگر آپ نے قرآن لکھا نہیں بلکہ لکڑی ہے مثلا, لکڑی کو اس طرح سے کاٹا کہ وہ آیت ابھر گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھرا ہوا ہے, کسی لکڑی ہے مثلا, لکڑی کو اس طرح سے کاٹا کہ وہ آیت ابھر گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھرا ہوا ہے, کسی نے لکھا نہیں, صرف لکڑی کو کاٹ کاٹ کے اس کو حروف کو ابھار دیا, یا اسٹیل کی پلیٹ کے اوپر جو حروف ابھار دیے جاتے ہیں وہ ابھرے ہوئے حروف یہ قرآن ہے, اس کا چھونا حرام. اور اسی طرح اگر لکڑی ہے مثلا, اس میں آپ نے کھود کھود کے اللہ کا لفظ بنا دیا, ایک ابھارنا ہے ایک کھودنا, تو اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے کھودا لکڑی کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آنے لگا, کسی نے نہیں لکھا, یہ تحریر نہیں, مگر پھر بھی اس کو قرآن مانا جائے گا, اس کا چھونا حرام رہے. تو قرآن کیا ہے, کاغذ ہو لکڑی کو کاٹ کے لکھا جائے, حروف کو ابھار کے لکھا جائے, حروف کو گہرا کر کے اور گڑھا بنا کے لکھا جائے, وہ سب قرآن ہے, اور نجاست کے الگ ہے, اس کا چھونا حرام. اسی طرح سے اس کے بعد کے تین مسئلے اور سن لیجیے, اور پھر یہ موضوع مکمل. اچھا, اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ جس طرح اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کس طرح لکھا گیا, قلم سے ہے, پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے ہے, ابھار کے ہے, حروف کو کھود کے ہے, یا کاٹ کے, وہ سب قرآن. اسی طرح اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ کس چیز کے اوپر آپ قرآن لکھ رہے ہیں, قرآن اگر وہ واقعا قرآن جو ہوتا اس کے اندر ہو تب بھی حرام, اخبار کے اندر ہو تب بھی اس کا چھونا حرام, آپ کے کورس کی کتاب میں ہو تب بھی اس کا چھونا حرام, پمپلے پر پوسٹر پر ہو, حتیٰ یہ کہ چیک پر ہو تب بھی اس کا چھونا حرام. تو قرآن کس طرح لکھا گیا اس میں بھی سب چیزیں جس طریقے سے بھی لکھے حرام, کس چیز پہ لکھا گیا اس میں بھی سب چیزیں جو ہیں برابر ہیں, چاہے اصلی قرآن ہو, کتاب ہو, پمپلیٹ ہو, پوسٹر ہو, اخبار, کسی چیز پر, حتیٰ یہ کہ اگر ایک کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا یا اللہ خالی لفظ اللہ اس کو پھاڑ دیا گیا, دو برف ہو گئے, خالی ایک طرف چلا گیا, اللہ ایک طرف چلا گیا, پھر بھی اگر آپ خالی ان لکھتے تو شاید کچھ مسئلہ بنتا, کٹا ہوا بھی اگر برف ہو تو اس کو بھی قابل احترام مانا جائے گا, اور بغیر وضو کے اس قرآن کی پھٹی بھی آیت کو سنا بھی حرام. خیر مہاراج, خلاصہ یہ کہ قرآن چاہے کاغذ پر ہو وہ بھی حرام, تختی پر یا بلیک بورڈ پر ہو وہ بھی حرام, دیوار پہ لکھا ہو وہ بھی حرام, زمین پہ اگر لکھا ہوا ہے قرآن تو وہ بھی حرام, کپڑے پہ اگر لکھا ہوا ہے قرآن تو وہ بھی حرام, جس میں انسانی پر اگر لکھا ہوا, کسی نے اپنے جسم پہ آیت کو یا اللہ کے نام کو لکھوا دیا, یہ عمل جسے گودنے کا عمل کہتے ہیں, یہ جائز ہے یہ ناجائز اس کو چھوڑ, وہ ایک الگ ہے, لیکن بہرحال اس کو بھی چھونا حرام. چنا کہ اگر کسی کے ہاتھ کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا تو جب تک کہ اس کا وضو نہ ہو اس کو چھونا جائز نہیں, اور ایسے آدمی کے لیے وضو کی حالت اگر وہ پانی ڈال رہا اور مثلا کلائی پہ اللہ کا نام لکھا, تو جب تک کہ وضو مکمل نہ ہو اللہ کے نام کو چھونا حرام رہے گا, اس لیے وضو کے دوران کلائی کے اس حصے پہ ہاتھ کرنا جائز ہے, وضو کرتے جہاں پہ نام اللہ ہے اسے خالی آپ کو پانی بہا کے وضو کرنا پڑے گا. خلاصہ یہ ہے کہ انسانی جسم پہ بھی اگر قرآن کی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہو تو وہ جائز ہے, چنانچہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھے تو اپنے جسم کے اس حصے کو نہیں چھو سکتا جہاں پہ اللہ کا نام یا قرآن کی آیت, جب کوئی آدمی نجاست کے عالم میں ہوں تو جب تک کہ غسل نہ مکمل کرے اس کو اپنے جسم کو ٹچ کرنا حرام ہوگا ان مقامات سے جہاں قرآن کی آیت. تو یہ ایک مسئلہ بن جاتا کہ سو کے اٹھنے کے بعد وہ کون کون سے جسم کے حصے ہیں جسے چھونا حرام ہو جاتا. اگر نیلام گھر میں یہ سوال پوچھا جائے تو خاصا دقیق سوال یہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال فقہی مسئلہ یہ کہ جس میں انسانی پہ لکھا ہوا قرآن جو انسان کے اپنے جسم کا حصہ بن گیا اسے بھی چھونا جائز نہیں. اور اسی میں ایک مسئلہ آتا کہ اسی طریقے اگر کوئی انسان روٹی کے لکھنے پر مثلا قرآن کی آیت لکھے تو اول تو یہ عمل جائز ہے, غلط نہیں, خصوصاً اگر اس کا مقصد شفا اور برکت. لیکن اس کے بعد کھانے کا مسئلہ ہے, اگر روٹی کے لقمے کے اوپر روٹی کے نوارے پر کسی نے اللہ کا نام یا قرآن کی آیت لکھی تو اس صورت میں بغیر وضو اور غسل کے روٹی کو کھانا حرام ہو گیا. غسل نہ وضو بھی نہ تب بھی آپ کے لیے حرام. لیکن ہاں اگر وضو کر لیں تو اب اس روٹی کو کھانا جائز ہو جائے گا جس میں قرآن کا نام اور اللہ کا لفظ موجود ہے. بلکہ جائز ہی نہیں ہوگا, اگر شفا کی اور برکت کی نیت سے کھا رہے ہیں تو یہ باعث ثواب بھی ہو سکتا. اچھا یہاں پر یہ مسئلہ کیوں آیا؟ دو وجوہات. پہلی وجہ تو یہی کھانے کا مسئلہ, دوسری وجہ اس بحث یہ چھڑ گئی کہ اللہ کے نام کو کھانا جائز ہے یا جائز نہیں. اس طرح مٹانے میں بحث آئی تھی کہ اللہ کے نام کو مٹانا جائز ہے یا نہیں, اللہ کے نام کو جلانا جائز ہے یا نہیں, اللہ کے نام کو پھاڑنا جائز ہے یا جائز نہیں. تو جلانے کا مسئلہ آپ نے سن لیا, مٹانے کا سن لیا, کھانے کا بات مسئلہ سن رہے کہ اللہ کے نام اور قرآن کی آیت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر منہ کے ذریعے کھایا جا رہا, کیونکہ منہ جس میں انسانی پر قابل احترام حصہ, قابل احترام حصے میں اگر اللہ کا نام جائے تو کوئی بات نہیں. تو خود اللہ کا نام اور قرآن کھانے میں حرج نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ کہ بغیر وضو کے یہ عمل جائز نہیں ہے, پہلے وضو کرنا پڑے گا. اچھا ایک بحث یہاں پہ اور آئی, ساتواں مسئلہ سن لیجیے قرآن سے متعلقہ. تین بہت ہی مختصر مسئلے, اگر ایک مسئلہ میں اسے تین اس کو میں تقسیم کر دوں گا, بس یہ آخری کے دو مسئلے. ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو اور اللہ کے نام کو چھونا جائز نہیں. اچھا اس کے اندر یہ مسئلہ بھی آ جاتا کہ اگر ابھی اللہ کا نام بنا ہی نہیں, بننے کے دوران ہے تو اس کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ آئے کوئی کے نزدیک وہ بھی حرام ہے. امام خمینی نے احتیاط واجب لگا کے حرام قرار دیا. احتیاط واجب کا مطلب یہ تھا کہ امام خمینی اس مسئلے پہ پوری ذمہ داری سے فتویٰ نہیں دے رہے. انہوں نے کہا کہ بہرحال احتیاط واجب ہے کہ حرام. وہ کیا مسئلہ؟ ایک انسان اگر پینسل سے یا قلم سے قرآن کی آیت لکھے تو کوئی بات نہیں, وہ بے جان چیز. لیکن اگر ہم اپنی انگلی سے مثلا زمین کے اوپر یا ہماری میز پہ گرد و غبار بہت جمع ہو گیا, ہم اپنی انگلی سے لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاتی جب ہم نے بسم اللہ لکھنا شروع کیا تو پہلے پے لکھیں گے, ہماری انگلی پے کو مس کر رہی, ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں اللہ کا نام یا کوئی چیز. تو یہ بحث ہے کہ ابھی ایک چیز بنی نہیں تو اس کو چھونا جائز ہے یا جائز نہیں. اور خلاصہ یہ کہ اللہ کے نام اور قرآن کی آیت کو اگر اپنی انگلی سے آپ لکھ رہے ہیں, قلم سے لکھیں تو جائز ہے کیونکہ وہ بے جان چیز, انگلی سے اگر لکھ رہے ہیں تو بغیر وضو کے لکھنا حرام ہے. آگاہ کوئی کے نزدیک امام خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے. اصول فقہ میں یہی بحث کہ جب ہم پے لکھ رہے ہوں گے تو ابھی تو آیت بنی ہی نہیں, اور جب بیم لکھ رہے ہوں گے یہ جب بیم مکمل ہو کے انگلی اٹھا لیں گے تب آیت مکمل ہوگی, اس وقت مت ختم ہو چکا ہوگا. لیکن وہ فقہا کی بحث کو چھوڑ دیجیے, آپ حضرات بہرحال پابند ہیں مستحد کے فتوے کے, ان کا فتویٰ آپ نے سن لیا. اب دیکھیے ایک آخری مسئلہ رہا ہے جس کی دو تین شکیں. آخری مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ قرآن کو چھونا حرام ہے, چاہے قلم سے لکھیں, چاہے حروف کو ابھار کے لکھیں, یا حروف کو دبا کے لکھیں, یا کس طرح بھی لکھیں. اب اس میں آگے کے دو بہت ہی اہم مسئلے آتے ہیں. اگر قرآن لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر پلاسٹک کو چڑھا دیا گیا, جو آج کل عام طور پر پلاسٹک کوٹنگ ہوتی ہے, اب اس کے چھونے میں کوئی حرج نہیں. جو پلاسٹک کوٹنگ ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو گلے میں لٹکائے جا رہے ہیں, حتیٰ یہ کہ آپ کے غسل جنابت بھی واجب ہے اور وہ قرآن کی آیت یا اللہ کا نام آپ کے سینے کی ڈھال سے ٹکرا رہا, کوئی بات نہیں. جب اس کے اوپر پلاسٹک کوٹنگ آ جائے, قرآن کے اوپر آپ کا ہاتھ نہ لگے, اس کے اوپر پلاسٹک آ جائے, اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے اگر پلاسٹک کوٹنگ نہ ہو, باریک کاغذ کو چڑھا دیا جائے, باریک کاغذ قرآن کے اوپر آ جائے, جس طرح آپ پہلے تو فوٹو البم کے اندر باریک کاغذ لگاتے تھے جو بٹر پیپر ٹائپ کا, یا جیسے آج کل جو البم ہوتی اس کے اوپر پورا اوپر سے پلاسٹک کا ایک کور پا جاتا, اس کے اندر اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی یا اللہ کا نام ہے تو کوئی حرج نہیں. چاہے وہ اوپر پلاسٹک جڑا ہو, یا اس کے اوپر باری کاغذ چڑھا ہو یا شیشے کے نیچے ہو. بہت سے لوگ ہیں مثلا ان کی میز ہے, میز کے نیچے انہوں نے قرآن کی آیت یا بسم اللہ یا آیت الکرسی لگائی ہوئی, اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے. آفس ٹیبل میں اکثر نظر آتا, بالکل ٹھیک بات, کوئی حرج نہیں. یا گھروں میں جو فریم ہوتے ہیں جس کے اوپر شیشہ لگا دیا جاتا, اس کے نیچے قرآن کی آیت ہو تو شریعت کو اب اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اسی طریقے سے ایک بحث آتی ہے خالی, آپ سن لیجیے, کہ اگر ایک آدمی قرآن کو آئینے کے سامنے لے کے کھڑا ہے, مثلا آئینے کے اندر وہ تحریر اتر رہی ہے, اگر ہم آئینے کو چھوئیں تو وہ حرام ہوگا یا حرام نہیں ہوگا؟ مثلا کوئی آدمی ہے یا سامنے آئینے کے سامنے اللہ کا نام لگا ہوا ہے دیوار میں, جب ہم آئینے کے سامنے کنگھی ونگی کرنے پہنچے تو اس میں بالکل اللہ کا نام نظر آ رہا, اس کو چھونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ موجودہ مستحدین کا فتویٰ ہے کہ جائز, آئینے کے اندر جو تحریر صاف اتر رہا ہے وہ حرام اور گناہ نہیں ہے, اس کو آپ بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں. البتہ اگر کبھی ایسا ہے کہ آپ نے کاغذ سے قرآن کی آیت لکھی, اس کاغذ کو تو آپ نے محفوظ کر لیا, لیکن زور سے آپ نے لکھا تو مثلا رائٹنگ پیڈ کے کاپی کے نیچے کے تین چار صفوں تک وہ آیت چلی گئی, واضح نہیں, ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی سی آیت تحریر جو آ جاتی وہ حرام رہے گی. شیشے کے نیچے سے قرآن کا چھونا, شیشے کے اوپر سے قرآن کا چھونا جائے, پلاسٹک کے اوپر سے قرآن کا چھونا جائے, کاغذ کے اوپر سے قرآن کا چھونا جائے, آئینے کے اندر قرآن نظر آ رہا اس کا چھونا جائے, لیکن اگر کاغذ پر لکھنے کی وجہ نیچے کے پیپر اور کاغذات سے یہ آیت اتر آئی, واضح نہیں, ہلکی ہلکی ہے, وہ بہرحال اس کا چھونا حرام رہے. اور اسی کی ایک آخری شکل کہ اگر کسی نے قرآن کی آیت انگلی سے لکھی وضو کے عالم, لیکن مثلا خالی میز کے اوپر یا خالی کاغذ پہ انگلی سے بسم اللہ لکھا, انگلی اٹھا لی تو کوئی اس کے اندر کوئی سیاہی تو نہیں, کچھ بھی اثر نہیں بنا. خالی جس طرح لوگ عادت ہے کہ خالی بیٹھتے ہیں تو انگلی سے دستخط کیا یا کچھ لکھا, تو یہ والے قرآن کی تحریر کا چھونا حرام نہیں, کیونکہ کوئی تحریر ہی نہیں, خالی وہ لکھے گیا. یا اگر آپ ایسے پین سے یا بغیر کھلی پینسل سے قرآن کی آیت لکھیں, لیکن اتنا غور نہ دیں کہ وہ اس کے نشان بن جائے, بس ایسے ہی خالی آپ لکھیں, یا بغیر سیاہی انک نہیں ہے پین میں اور آپ اس سے قرآن لکھ رہے ہیں بغیر احتساب, یا کوئی سکول کوئی آپ کے ہاتھ میں خالی اس سے آپ قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں, یہ تحریر کاغذ کے اوپر کچھ نہیں بن رہا, وہ قرآن نہیں مانا جائے گا, اس کو چھونا جائے. لیکن اگر آپ کسی ایسی چیز سے قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں کہ وہ کاغذ پر آگ ہو گئی نظر نہیں آ رہی, بعد میں جب آپ چاہیں نظر آ جائے, اس کا چھونا حرام. دو میں فرق, پہلا اس طرح سے لکھنا کہ کچھ لکھا ہی آپ نے, خالی آپ کی انگلی یا پینسل چلی, وہ والا قرآن لکھا گیا تو جائز. ایک وہ ہے کہ نہیں کاغذ سے کچھ آ گیا ہے نظر نہیں آ رہا, جب چاہیں گے نظر آئے گا, وہ چھونا حرام. مگر پیاس کے پانی سے اگر قرآن کو لکھا جائے تو آپ کو معلوم ہے, یہ تو بچے اکثر اسکولوں میں کھیل کرتے ہیں, پیاس کے پانی سے اگر آپ نے کاغذ پہ قرآن کی آیت لکھی تو کسی کو نظر نہیں آئے گی, لیکن جب کسی آپ کو آگ کے قریب لے جائیں گے یا اس کے قریب آپ آگ لے کے آئیں گے تو پیاس کا پانی جو ہے وہ ابھر آئے گا, نظر آنے لگے گا کہ آیت لکھی ہوئی. تو جس کو پتا کہ پیاس کے پانی سے اس پیپر کے اوپر آیت لکھی گئی نظر نہیں آ رہی, اس کا چھونا بہرحال حرام رہے گا, کیونکہ اس کا وجود تو آ چکا, یہ دوسری بات ہے, ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. لیکن بغیر ان کی اگر آپ لکھیں تو کوئی وجود ہی نہیں, وہ بالکل جائز ہے. بہت زیادہ میں نے مسئلے کو پیچیدہ کر دیا. ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ یہ ساری بحث پتا, اب بہت سے لوگ رہتے ہیں جو قرآن اور عربی زبان میں اور اردو زبان میں مشترک ہیں, کیا ان تمام الفاظ کو وہی احترام؟ مگر قرآن نے اللہ کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تمہارا رقیب ہے, اور ہم اردو میں تو بہرحال بہت گونڈی مثال دینے سے کیا فائدہ, اگر کسی اپنے پسند کرنے والے کو خط لکھے تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ بھائی میں تو تم سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن رقیب بیچ میں آڑا ہوا ہے, مثلا بطور مثال. یہ لفظ رقیب قرآن میں بھی ہے, یہ لفظ رقیب اردو میں بھی. کیا اب اس محبوب کے ہاتھ میں جب یہ خط جائے گا تو اس کے لیے اس رقیب کو چھونا حرام ہے یا حرام نہیں؟ اگر آپ کی مراد یہاں رقیب سے اللہ, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ لکھا کہ دل چاہ رہا ہے تمہارے پاس آنے کا لیکن شریعت رکاوٹ بنی کہ نہیں جا سکتے تم گناہ, تو اللہ رقیب, یعنی رقیب کا مطلب کیا, اللہ تمہارا نگران ایک ایک عمل کو دیکھ رہا. اب یہ جو خط میں لفظ رقیب آ گیا, یہ اگر دیندار آدمی نے خط لکھا تو یہ رقیب اللہ کے معنوں میں بالکل ہو سکتا کہ میرا دل چاہ رہا لیکن رقیب کی وجہ سے میں رکا ہوں, یعنی جو اللہ نگرانی کر رہا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رقیب سے مراد وہ معاشرہ اور سماج اور اس کی وہ دیواریں جو فلموں اور ڈراموں اور ناولوں میں اکثر پڑھنے میں آتی. تو اب اگر کوئی ایسا لفظ یا عظیم ہے یا حکیم ہے, خصوصاً عربی میں تو قرآن کے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ لفظ عربی میں ایسے استعمال ہو رہے ہیں. یا مثلاً تزکیہ قرآن میں بھی آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خدا آدمی کا تزکیہ، قتل قرآن میں بھی آیا ہے، اخبار میں بھی آیا ہے کہ دو آدمی قتل ہو گئے. اب یہ الفاظ جو قرآن میں ہیں لیکن عام بول چال میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کیا ان کا بھی احترام ہو گئے؟ یعنی ایک لفظ اگر قرآن میں چلا گیا تو کیا وہ قیامت تک کے لیے قابل احترام بن گئے؟ یہ جنگ اخبار کی سرخی کو سنا بھی جڑا ہو جائے اگر لکھا ہو کہ آج پانچ آدمی قتل کیے گئے. تو وہاں پہ مسئلہ یہ کہ ہر وہ لفظ جو قرآن اور عربی اور اردو اور دوسری زبانوں میں استعمال ہوتا مشترک، اس میں لکھنے والے کی نیت پہ دار و مدار. اگر لکھنے والے قرآن کی نیت سے لکھا کہ قرآن مثلا اللہ نے کہا ہے، حکم آیا ہے کہ مومن کو قتل نہ کرو، قرآن کا ترجمہ، اگر یہ قرآن کی نیت، کیا اردو میں یہ مسئلہ اتنا اس لیے نہیں ہوگا کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ قرآن سے مرادی عربی تحریر. لیکن اگر عربی کی ایک کتاب یا اخبار آپ کے ہاتھ میں آ رہا تو مشترک لفظ اگر لکھنے والے نے قرآن کی نیت سے لکھا تو حرام، اگر اپنے بول چال کی نیت سے لکھا تو جائز، اور اگر شک ہو رہا ہے کہ کس نیت سے لکھا، آپ کو معلوم نہیں شک ہو رہا، اس صورت میں بھی شک کے عالم میں بھی بالکل جائز ہے. خیر بہت لمبا تفریق مسئلہ ہو گیا، خلاصہ یہ کہ جس آدمی نے وضو نہ کیا یا غسل نہ کیا اس کے اوپر قرآن اور اللہ کے نام کے سلسلے میں یہ سات پابندیاں ہیں جو ابھی آپ نے تقریر میں سنی ہیں، یہ وضو کے لیے بھی مشترک مسئلہ اور غسل کے لیے بھی مشترک مسئلہ. اس ایک مسئلے کو مکمل کرنے کے بعد آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر جو اس نے جنابت کے ذیل میں چل رہا تھا. یہاں پہ میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ گیا کہ پچھلے ہفتے میں نے جس عنوان کو شروع کیا تھا ابھی اسے مکمل کر رہا ہوں. تو بظاہر یہ محسوس ہو رہا کہ ہمارے پاس اب اتنا وقت نہیں رہا، اس لیے کہ 13 منٹ باقی بچے ہیں 10 کا وقت ختم ہونے میں، اور اگر ہم اس جنابت کے مسئلے کو چھیڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارا دوسرا موضوع نامکمل رہ جائے گا. تو آج ترتیب کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں اس کے اعتبار سے تو جو ہماری یہ 45 منٹ کی تقریر ہو گئی یہ اسی ترتیب کے اندر اتلے جناب. اب آخر کے جو 10-12 منٹ بچ رہے ہیں اس کے اندر ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. یہ وعدہ آپ سے پہلے کیا جا چکا کہ اب پرانا جو طریقہ کار رہا تھا اس درد کا اسے بھول جائیے کہ کچھ تقریر اور کچھ مسائل نہیں، دونوں موضوعات جو ہیں کیونکہ مجمع جو ہے وہ بہت زیادہ باریک بین اور دقیق بن گیا تو دونوں موضوعات وقت چاہتے ہیں. اب جب تقریر ہوا کرے گی تو 45-50 منٹ مسلسل تقریر، اور اگر مسائل ہوا کریں گے تو مسلسل مسائل. البتہ میں دونوں باری باری اس طرح بیان کروں گا کہ کسی ایک طرف بہت زیادہ خشکی پیدا نہ ہونے پائے. دو ہفتے سے تقریر ہو رہی تھی اس لیے آج پوری تقریر آج کا پورا درس مسائل کے لیے وقف کیا جاتا. اب آئیے مسائل کا وہ ٹکڑا جو موضوع سے ہٹ کر ہے، اور میں اس بات کا آئندہ بھی خیال رکھوں گا کہ اگر ایک گھنٹہ ہمیں مسائل کا ملا تو 45-50 منٹ ہم اپنے عنوان پہ چلے، 10-12 منٹ ان مسائل کو کہ جو معاشرے کو عام طور پہ پیش آ جاتے ہیں ناگہانی اور اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ بڑے امام بڑے کی تقریر میں بیان نہیں ہو پاتے. ویسے تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ مختلف عنوانات کے مسائل بڑے امام بڑے میں ہوں گے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ یا تو بہت مشکل اور یا پھر وہ ایسے ہیں کہ بزرگوں کے لیے ان کو سننا مشکل ہو جاتا، وہ مسائل پھر وہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، وہ یہاں آ جایا کریں. لیکن یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن آخر میں صرف 8-10 منٹ ہمارے پاس بچا کریں چاہے تقریر کے بعد اور چاہے مسائل کے بعد. پچھلی دفعہ جو عنوان دیا گیا تھا جب میں نے اس کو غور کیا تو بہت ہی لمبا عنوان اور اس کے لیے بڑے امام باڑے کا ممبر اور رمضان المبارک جو انشاءاللہ اس سال میں کراچی میں کروں گا تو وہاں اس کے اندر زیادہ مناسب ہو، یعنی آغاز کوئی کی جہاں جہاں امتیاز واجب وہاں پہ آغاز پائیدانی کا نظریہ اچھا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو آغاز کوئی کی احتیاط واجب میں امام خمینی کا مسئلہ ان کی زندگی میں پتا نہیں چل پایا تھا، اب ان کو تو یہ لامحال آغاز پائیدانی کی طرف آنا. تو اس سلسلے میں 3-4 مسئلے پہلے بیان کیے گئے تھے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہی مسئلے میں ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے. آج سے 3 مسئلوں کی باری آ سکے گی. پہلا مسئلہ، یہ مسئلہ بڑے امام باڑے میں بیان ہو سکتا ہے پہلا والا، لیکن شاید وہاں لوگ اس کو پسند نہ کریں، تو پہلے یہاں سن لیجئے، اس کے بعد خمس کا ایک مسئلہ، پھر وقت کے اوپر مناسب. ہمارے وہ نوجوان جو بہرحال پاکستان سے باہر مغربی دنیا میں جا رہے ہیں، مغربی دنیا سے میری مراد اصطلاح ہے، جغرافیائی طور پہ نہیں، لوگ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جو جا رہے ہیں مشرق کی طرف, سنگاپور اور ہانگ کانگ اور آسٹریلیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں, لیکن باہر مغربی دنیا کہلائے گی, یعنی جہاں جا ان کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بغیر بیوی کے, اور بیوی یا تو ہے نہیں یا وہاں جا نہیں سکتی. تو اسلام نے ان کے لیے متبادل راستہ رکھا, اور وہ ایسا متبادل راستہ کہ اگر آپ ہمارے خود کو بھی یہ خط لکھیں کہ میرے لیے یہ پریشانی ہے, بتائیے میں کیسے خدا سے بچوں, ان کا مشورہ یہ آئے گا کہ پھر آپ متاثر لیجیے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے. تو خیر متا کے سلسلے میں مسائل نہیں بیان کرنا, صرف ایک مسئلہ متا کے سلسلے میں یہ ہے کہ متا نکاح ہے, کوئی الگ چیز تو نہیں, اور نکاح کا اصول یہ ہے کہ نکاح کا صیغہ عربی زبان میں پڑھنا چاہیے, اور عربی سے مطلب صحیح عربی, غلط عربی جو ہے وہ تو عربی نہیں, صحیح عربی. اب متا کے صیغے میں عین آتا, اور عین وہ ہے کہ جسے حلف پہ خاص کر زور دے کے نکالنا پڑتا, لیکن اس بات کا خیال کرنا پڑتا کہ عین حلف کے بیچ میں سے نکل رہا, بہت زیادہ زور دیا اور حلف کے نیچے اتر گئے آپ تو وہ حمزہ بن جائے گا, کیونکہ حمزہ جو ہے وہ آخر حلف سے نکلتا, اور بہت ہی اوپر سے اگر آپ نے پڑھ لیا تو وہ عین نہیں بنے گا. تو بہرحال عین جو ہے, ایک میں مثال دے رہا ہوں, ورنہ بعض لوگ جو تے کو بہت گاڑھا کر دیتے, متا کے اندر تے کو گاڑھا کریں گے تو اردو ہی بن جائے گی, سیغہ باطل ہو جائے. خیر غرض یہ کہ سیغے کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح قبیلتوں کے اندر کاف ذرا بھی احتیاطی ہو تو کاف بن جاتا, تو متا کے سیغے کے اندر بھی دو تین لفظ ایسے آتے ہیں کہ ان کو صحیح عربی میں پڑھنا چاہیے. اچھا یہ متا کا مسئلہ نہیں, یہ نکاح کا بھی مسئلہ, اور متا تو خیر ہے ہی نکاح, اب سے دائمی ہو یا اب سے عارضی یا موقف, دونوں کے سیزے میں شرط یہ ہے کہ عربی میں پڑھیں. اگر آپ عربی میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے کسی اور زبان میں پڑھنے کا, لیکن اگر آپ عربی میں نہیں پڑھ سکتے, عربی آتی ہے لیکن وہ بالکل صحیح عربی نہیں آ رہی, یا ایسے لوگ کہ جو عربی پڑھ ہی نہیں سکتے یا عربی میں ان کو متا نصیبہ نہیں معلوم, ان کے لیے اب کیا کیا جائے؟ اگر کوئی فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ کسی وکیل کو ڈھونڈ کے لائیے, یعنی احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو کسی اور مشتحق کا فتویٰ نہ ملے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ انگلش میں یا کسی اور زبان میں متا پڑے, بلکہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس علاقے میں کوئی صحیح عربی جاننے والا ہے یا نہیں, یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے, یہ احتیاط واجب. اور اگر کوئی وکیل نہ مل سکے تب آپ کو اجازت ہے کہ اپنی زبان میں آپ صیغہ نکاح پڑھ سکتے ہیں. یہ اگر کوئی کیا کرتی دیکھیے, پہلے تو صحیح عربی میں پڑھنا ہے وہ نہ ہو تو آپ کو کوئی وکیل ڈھونڈنا, وکیل کا مقصد جو ہمارے یہاں نکاح ہوتے ہیں جو عالم آتے ہیں یہ شریعت کی زبان میں وکیل کہلاتے ہیں, یہ لڑکا اور لڑکی کے بیاہ پہ نکاح پڑھنے آئے ہیں یہ وکیل, تو وکیل ڈھونڈنا. وکیل نہ مل سکے تو اس کے بعد پھر آپ کو اپنی زبان میں یہ صیغہ پڑھنے کا حق ہے. لیکن آغائے ذوالفائقانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ خود صحیح عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو وکیل ڈھونڈنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے, لیکن آپ چاہیں تو براہ راست بھی آپ مقامی یا کسی بھی دنیا کی زبان میں صیغہ پڑھ سکتے ہیں. تو آغائے ذوالفائقانی کے واجب کی صرف دو, واجب کے صرف دو مرحلے, صحیح عربی میں پڑھ سکتے ہو تو واجب ہے, ورنہ یہ کہ جس زبان میں پڑھ سکتے ہو. آغائے خود کے تین مرحلے, صحیح عربی میں پڑھو, وہ ممکن نہ ہو تو احتیاط سے واجب یہ ہے کہ کسی وکیل کو ڈھونڈو, وکیل یعنی کوئی صحیح عربی پڑھنے والا ملے, اور اگر وہ بھی نہ ملے تب اجازت دیتے ہیں کہ اپنی زبان میں پڑھ. تو اگر آغائے ذوالفائقانی کے مسئلے انسان استفادہ کرے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا کہ ایسا انسان جو براہ راست عربی نہیں جانتا, اگر آغائے کوئی کا مقلد ہے تو رجوع کر لے آغائے ذوالفائقانی کی جانے, عربی جاننے والے کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں, بلکہ اگر سامنے بھی موجود ہے گلی کے دوسری طرف تب بھی اسے اس معاملے اطلاع دینے یا لانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی زبان میں صیغہ پڑھ سکتے ہیں. مسائل کا یہی ہے کہ جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے, جن کو ضرورت نہیں ہوتی ان کے لیے بالکل بیکار مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ بھی اچھے اتنا کام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ وقت اب اتنا نہ رہا کہ میں کنس کی گہرائی میں جاؤں, اس لیے میں وہ کنس کے مسئلے کو میں نے فی الحال چھوڑ دیا ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس. دوسرا مسئلہ یہ ہے احتیاط واجب کی ایک اور مثال, کہ آغائے کوئی کہ یہاں بچے کے ولی کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ بچے کا خطنہ کرائے. بچے پر تو واجب ہو ہی نہیں سکتا, وہ نابالغ, لیکن ولی پر احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ خطنہ کرائے, اور اگر اس نے اپنا یہ فریضہ انجام نہ دیا تو وہ گناہ گار, لیکن بچے پر بالغ ہونے کے بعد خطنہ واجب رہے گا. لیکن آغائے خمینی یہ فرماتے تھے کہ نہیں, بچے کے ولی پر واجب نہیں, مستحب ہے اس کے لیے کہ بچے کا خطنہ ابتدائی عمر میں کرا لے, لیکن اگر کوئی ولی اپنے اس فریضے کو انجام نہ دے تو وہ گناہگار نہیں, اور پھر بچے پر بالغ ہونے کے بعد خطنہ واجب ہو جائے گا. تو خیر آقا خمینی کی زندگی میں تو اس مسئلے کی وجہ ان ولیوں کے لیے گناہ سے بچنے کا موقع مل گیا جن سے یہ گناہ ہو گیا. اب آقا بائیگانی کا زمانہ ہے, وہ بھی وہی کہتے ہیں کہ جو آقا خمینی فرماتے ہیں کہ واجب ولی پر واجب نہیں, البتہ مستحب ضرور, اور کون ایسا ہوگا کہ جو اس مستحب کی پابندی نہ کرتا, لیکن یہ صرف اس لیے کہ کچھ لوگ یہ غلطی کر چکے. تیسرا مسئلہ بڑا عجیب ہے, اسے بیان کروں تب بھی گڑبڑ ہے, بیان نہ کروں تو گناہگار تو میں نہیں, لیکن بعض لوگوں کے لیے معاملات صحیح ہو جائیں. بہت ہی مختصر تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. آپ کوئی فرماتے ہیں کہ خمس نکالنے کے بعد احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ صرف مستحج عالم کو دے سکتے اور کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن آقا بائیگانی فرماتے ہیں کہ کسی بھی مستحق کو خمس دے دیں تو وہ کافی, چاہے آپ تقلید کسی اور کے پر رہیں, کسی اور کے طریقے سے خمس نکال رہے, لیکن خمس کے لیے عالمیت شرط نہیں ہے, صرف مستحق ہونا شرط. اب دیکھیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ, اور کچھ لوگ جو پہلے غلطی کر چکے ہیں ان کے کام آنے والا ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں, لیکن تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور بہت سارے گناہ بھی ہو جائیں. جو سمجھدار لوگ یعنی جو مسائل کو غلط استعمال نہیں کرتے ہیں وہ سمجھ گئے میری بات. اور ایک آخری مسئلہ, یہ مسئلہ نہیں یہ پچھلے ہفتے کی ہے, غلطی کا اشارہ ہے. ہاں لیکن اس سے پہلے ایک بات میں اور بتا دوں, اب یہ جو آخری بات آج کی میں بیان کر رہا ہوں تقریر کے اندر, یہ سعودی المسائل کے بارے میں کسی نوجوان نے ایک مسئلہ پوچھا, اور جو کہ مسئلہ دقیق تھا واقعا ان کی نگاہ پہنچ گئی, اس لیے میں بتا دوں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اردو فوجی اکثر نگاہ سے نہیں گزرتی, چنانچہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں وہ معلوم بھی نہیں ہو پاتی. آغا کوئی کا مسئلہ ہے ان کے مقلدوں کے مدعا کے مسائل میں, آغا کوئی فوجی اور مسائل میں دو مسئلے ایسے لکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. مسئلہ نمبر 31 2431 ہے, ایسے کچھ ہے, بہرحال 31 ہے, اس میں یہ لکھا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ مدعا والی عورت سے بھی 4 مہینے میں ایک مرتبہ وہ جو حقوق ہے وہ حقوق زوجیت ادا کیے جائیں. اور 3 مسئلوں کے بعد مسئلہ 34 میں یہ آیا کہ مدعا والی عورت ہم بستری کا کوئی حق نہیں رکھتی ہے. بہت سے ہمارے نوجوانوں نے یہ کتاب پڑھی ہے لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دلائی, ایک صاحب نے یہ طرح بتایا. تو یہ جو مسائل پڑھنے والے نوجوان ہیں غالباً یہ تو نقطے کو سمجھ گئے ہوں گے, ورنہ ان کی نگاہ جو بہت ہی زیادہ مائکروسکوپک نگاہ ہے جس سے کوئی چیز نہیں بچ پاتی, تو ان سے یہ چیز بچ جائے یہ ذرا مشکل چیز. لیکن اس میں ایک اشتباہ ہو گیا, ترجمے میں غلطی ہوئی. ہم اس طریقے لفظی جو مانے اگر وہی لیے جائے تو ترجمہ صحیح, لیکن اردو میں عام طور پر ہم جس طریقے صحبت کے معنوں میں استعمال ہوتی, تو یہ دو مسئلے تکرار ہے. اوپر لکھا ہے 4 مہینے میں ایک مرتبہ موتا والی عورت کا بھی حق, نیچے ہے کہ اسے ہم جس طریقے کا کوئی حق نہیں. فارسی فوجی میں لفظ ہے ہم خامی, ہم خامی الگ چیز ہے, ہم جس طریقے الگ چیز. ہم خامی کا مطلب تو یہ ہے کہ بہرحال جس عورت سے نکاح اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا, حقوق 4 مہینے میں ایک مرتبہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی صرف 4 مہینے میں ایک مرتبہ 1 گھنٹے کے لیے بیوی کے پاس جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے. نہیں, ایک دوسرا واجب بھی ہے کہ کم از کم اتنی راتیں اس کے ساتھ سونا کہ لوگ یہ نہ کہیں معاشرے میں کہ یہ شادی شدہ عورت اور بیوہ عورت میں فرق کیا رہا. یہ ہے دائمی نکاح, لیکن ہوتا والی بیوی کو یہ حق نہیں. اس کا صرف یہ ہے کہ شوہر ایک چکر بھی اگر لگا لے 4 مہینے اور 1/2 گھنٹے کے لیے بھی, تب بھی اس کے حق ختم ہو گئے. یہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ مدعا کیا ہے تو میرے ساتھ رات بھی گزارنا ہو, مہینے میں ایک رات بھی گزارنے کی بات نہیں کر سکتی, لیکن نکاح دائمی والی عورت کی مطالبہ کر سکتی. تو ہم جس طریقے لفظی مانے تو یہی ہے کہ ایک قسمت پہ سونا, لیکن اردو میں اس کے معنی دوسرے ہو جاتے ہیں. تو ترجمے میں غلطی ہوئی ہے, وہ اصل میں ہم خامی ہے جو ہم مستری بن گیا. پورا 1 گھنٹہ ہو گیا, مسائل مکمل ہوئے. اب میری ایک بات, یہ غلطی مجھ سے پچھلی دفعہ ہوئی, اگرچہ وہ غلطی نہیں, میں نے جس نیت سے مسئلہ بتایا وہ بالکل ٹھیک, لیکن بات میں ساتھی نے توجہ دلائی کہ عام لوگوں کے لیے اس میں اجتماع پیدا ہو گیا ہوگا. جیسے ابھی ابھی میں نے ترجمے کے اندر آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ ترجمہ کرنے والا اگر ہم بستری کے نفسی معنی کو پکڑ لے تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ میں نے صحیح ترجمہ کیا, لیکن معاشرے کے اندر اس لفظ کے کچھ اور معنی بن گئے ہیں, اس لیے غلط فہمی ہو جاتی ہے. یہی پچھلی دفعہ ہوا. پچھلی دفعہ کا مسئلہ یہ تھا کہ قرضہ لے کے حج پہ جانا واجب ہے یا واجب نہیں. تو ایک قرضہ تو وہ ہوتا ہے جسے قرض مانا جاتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ جو قرض کا نام ہے لیکن اصل میں آپ کو ایک بینیفٹ آپ کی کمپنی دے رہی, کہ اگر آپ نے 5 سال سروس کی ہے تو آپ کو حق ہے آپ 10,000 روپے لے سکتے. وہ لون کے نام سے ہے لیکن اصل میں وہ لون کم ہے, حق آپ کا زیادہ. میں اس کی مثالیں دینے لگا تھا جس سے مطلب بدل گیا. لیکن خلاصہ یہ کہ حج کے لیے قرضہ لے کے جانا واجب نہیں, کیونکہ حج واجب مقید ہے. ایک ہے واجب مطلق. واجب مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر ایک چیز واجب کر دی, اب اس کی باقی چیزیں آپ اکٹھا کریں. اللہ نے مثلا آپ سے کہا ہے کہ جو آنکھ میں جل رہا ہے اسے بچاؤ, تو آپ کتنا کہا ہے کہ آنکھ میں جلنے والے کو بچاؤ. اب اس کے لیے مطلب ہم پہلے پانی ڈالیں یا فائر بریگیڈ کو بلائیں یا کمبل اوڑھ کے آنکھ میں چلے جائیں, کیا کریں؟ یہ سب آپ پر, یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب کو آپ پورا کیجیے. اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے کہا کہ غسل میت واجب, پانی کہاں سے لائے, صابن کہاں سے لائے, کس غسل خانے میں لے جائیں, یہ سب آپ پر واجب. اللہ صرف ایک چیز واجب کر رہا ہے, اس کے وسائل اکٹھا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہر چیز کا حکم نہیں دے گا. اور ایک ہے واجب مقید. واجب مقید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کو واجب کرے شرط کے ساتھ, کنڈیشنل, کہ اگر فلا چیز ہو جائے تب تم پر واجب ہے دوسری یہ فلا کام. جب اللہ کسی واجب کو کنڈیشنل واجب کرے مشہور, اس میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. خود بخود وہ چیز آ گئی تو آپ پر واجب ہو جائے گا دوسرا کام, وہ چیز نہیں آئی تو واجب نہیں ہوگا. مثلاً نماز واجب, اب اس کے لیے وضو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن وقت لانا آپ کی ذمہ داری نہیں. اگر آپ اتنے بڑے سائنسدان بھی کہ آپ 10 بجے صبح کو 12 بجا سکتے ہیں, آپ کے اختیار میں اتنا ہے 1 بجا سکتے, تب بھی آپ کے لیے واجب نہیں, کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب وقت آئے تو نماز واجب. اب یہ نہیں ہے کہ خود وقت لے کے آ جاؤ, اس کا نام ہے واجب مقید. حج واجب مقید ہے, خمس واجب مقید ہے, رکعت واجب مقید. زکات آپ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے آپ پہ واجب کریں, بلکہ 9 چیزوں پہ زکات ہے. آپ کے پاس آ گئی 9 چیزیں تو واجب, نہیں آئی تو ان کو لانا آپ پر واجب نہیں. خود واجب مقید, بچت ہو گئی تو خود دیجیے, لیکن اگر بچت نہیں ہو یا آپ نے جان بوجھ کر خود سے بچنے کے لیے بچت کو چھوڑ دی, بچت ہونے ہی نہ دی, کوئی گناہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر نماز سے بچنے کے لیے آپ نے پانی بہا دیا تو گناہ ہو سکتا ہے, پانی بھی بہا دیا اور مٹی بھی ضائع کر دی, وہاں گناہ ہو سکتا ہے. کیونکہ نماز واجب مطلق, چنانچہ اس کے لیے مٹی اور پانی, وضو اور تیمم کا انتظام آپ کے لیے. لیکن خود واجب مقید, پیسے ہیں آپ کے پاس, پر ایک سال پورا ہو رہا, آپ نے آج ہی خرچ کر دیے جائز راستے میں پیسے, کوئی گناہ نہیں. حج بھی واجب مقید, اگر استطاعت آ جائے تو حج پہ جاؤ, اگر استطاعت نہ آئے تو استطاعت جمع کرنا آپ کے لیے واجب نہیں. یہ واجب نہیں ہے کہ استطاعت جمع کرو, بلکہ یہاں تک اجازت کہ اگر استطاعت آ بھی رہی ہو, ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں استطاعت نہ ہو, اس سے پہلے پہلے آپ استطاعت کو ختم کر دیں. لیکن کسی جائز کام ہے کوئی بات نہیں, کہ مثلا ایک غریب عورت کی شادی ہو رہی ہے حج کی تاریخوں سے پہلے, آپ کبھی بھی 10,000 اس کی شادی میں نہ دے دیں, لیکن اب اس لیے آپ نے 10,000 اس کی شادی میں دے دی کہ اگر 10,000 رہے تو حج واجب ہو. چلو اس بہانے سے پیسے بھی چلے گا, اس کی مدد بھی ہو جائے گی, جس طرح پارلیمنٹ ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے.